أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لكل شيء سقالة سقالة القلوب ذكر الله صدق رسول الكريم. وأما بعد، عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگو، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا ممنون احسان ہوں کہ آپ نے یہاں کی مصروف زندگی میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک ایسی بات سننے کے لیے تشریف لائے جو کم از کم آج کے دور میں کافی نایاب اور نابود ہو چکی ہے. کوئی اور بات کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں کہ اگر کسی شے کی نایابی کسی عہد کے اندر ثابت ہو جائے، مثلا آج ہیرا نایاب ہو جائے، سونا نایاب ہو جائے، تو اس کی تلاش کوئی ترک نہیں کرتا، بلکہ اس کی قیمت گرامایا ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ چیزیں وہ ہیں جو ہم عین الیقین سے دیکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس دیوار ہیں، جو اللہ رب العزت نے اعلان تو فرمایا ہے لیکن ہر شخص کو اس کا فہم عطا نہیں فرمایا، اور جب تک اس کا فہم نہ ہو، اس کی طلب دل کے اندر اجاگر نہ ہو، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ راستہ وہی ہے جس کی آج لوگوں کے پاس قدر و قیمت نہیں رہی، اور یہ بات چونکہ ایسے دنیا دار لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جنہوں نے دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، ان کی نظر عام لوگوں کی جیبوں پر ہے اور وہ نقب لگا رہے ہیں، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو. اور اس میں عام جو اہل عقل ہیں وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں مخدوم طالب المالا جیسے لوگ، مخدوم سجاد حسین قریشی جیسے لوگ، اور اس کے پھر آگے بیٹے شاہ محمود قریشی جیسے لوگ، پیر پگاڑا کے جو جانشین ہیں جتنے، ان جیسے لوگ، کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، ہدایہ پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے پاس روحانیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن مریدوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ جس طرح دیکھتے ہیں ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اپنا لی ہے، تو عام آدمی اس راہ سے بالکل جو ہے اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے، وہ اس کو پانے کا کوئی متلاشی نہیں ہے. تو اسی لیے اس کا تعارف میں نے جو پہلے کروایا ہے، جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کی آنت میں میں نے احادیث مبارکہ کچھ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کے لیے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اب امر کا صیغہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ چیز چھوڑنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس کے بغیر کوئی چارہ گزارا نہیں ہے. اب یہ امر کا صیغہ جو ہے کہاں کہاں ہے؟ اللہ رب العزت ذکر کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے لیے بھی استعمال فرمایا، اللہ رب العزت ذکر کا صیغہ ان اذکار کے لیے بھی فرمایا جن کو ہم تسبیحات سمجھتے ہیں، اذکار لسانی کرتے ہیں. ذکر کا صیغہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے لیے بھی امر کا استعمال فرمایا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں اور برائی سے بچنے کی اسے تلقین کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ایک راستہ ایسا بھی ہے ساتھ جس کو آج ہم نے ترک کر دیا. وہ راستہ یہ ہے کہ جب تک اس پہ اساس پہ ساری عمارت نہیں کھڑی ہوگی. اب آپ معروف طریقے دیکھیں زمانے کے اندر وہ کون سے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی کس طرح بسر ہوتی تھی؟ اس وقت ایک ہی ہستی کے پاس سب چیزیں جمع ہو چکی تھیں اور اس کا پورا نقشہ خلفائے راشدین نے کھینچ کے دکھایا، اور اس نقشے کو پھر صحابہ اکرام لے کے چلے ہیں. اور وہ کیا نقشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس علیہ السلام کے پاس تمام حکومت بھی تھی، تمام فوجی تدابیر بھی تھیں، اور تمام حکومت کے امور بھی تھے، تمام خزانہ بھی تھا، تمام حکمت بھی تھی، اور تمام تزکیہ نفس بھی تھا، اور تمام تعلیم بھی تھی. یعنی ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی تھی. مسجد نبوی سے ہی تمام چراغ پھوٹتے تھے، سب کا جو ہے وہ ایک ہی جگہ مجمع تھا. اب جس طرح وقت دور ہوتا چلا گیا، اب اس چیز کو تھوڑا اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیفیت کیا تھی جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ میں نے قرآن شریف کی آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ جن آیات میں استعمال کیا ہے، یہ وہ اس خاص کام کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جو اس تبلیغ سے بھی جدا ہے، یہ اس جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اس سے بھی جدا ہے، اور یہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں اس سے بھی جدا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ قیام ہوں، وقعود ہوں، اعلیٰ جنوب ہیں، کہ وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں. اب یہ تین کیفیات ایسی ہیں جو مفسرین کرام نے اس طرح سے سمجھی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تین کیفیات جو ہیں وہ وہبی طور پر عطا کی، جو اس کی اختیاری نہیں ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچے کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، وہ لیٹا رہتا ہے. اس کے بعد دوسری کیفیت وہ تقریباً 6 ماہ کا، 5 ماہ کا، 7 ماہ کا ہوتا ہے تو بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. اس میں ماں باپ کی کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک امر طے کر دیا ہے، اس کو یہ چیز وہبی طور پہ ملنی ہی ملنی ہے. اسی طرح تیسری چیز، وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ تین کیفیات جو ہیں اس کی ساری زندگی کو عبارت کرتی ہیں. اب دوڑنا، اڑنا، تیرنا، یا غوطہ خوری کرنا، یا ہوا بازی کرنا، یہ سارے اس کے اختیاری معاملات ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو اسے قصبی طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہے، یہ ہر شخص کو حاصل ہے. تو اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ اللہ رب العزت ایک ایسے ذکر کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں جو کسی بھی لہجہ ترک نہیں ہوتا. اب جب کسی لہجہ ترک نہیں ہوتا تو وہ ذکر ہے کہاں؟ اس ذکر کی طلب آج کیا ہمیں ہے؟ کیا ہم یہ جاننے کے متلاشی ہیں کہ وہ ذکر کون سا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہ غور کرتے ہیں اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور اس کے پاس چاہتے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ رعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے دلوں کو کیسے اطمینان دیتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے اطمینان دیتے ہیں. اور خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں مضمر. اور پھر آپ یہ چیز اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں کہ غار حرا میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ آپ کے باسط کے پہلے کا زمانہ تھا. اور جب آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، کیا کیفیات تھیں اس کو تو ہم نہیں اس وقت زیر بحث لاتے یا اس کی گفتگو نہیں کرتے، لیکن وہ کیفیت جو تمام احادیث میں متفق علیہ موجود ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے ان سے فرمایا اقرا، انہوں نے انا ما بقاری، انہوں نے ان کو بھیجا، پھر فرمایا اقرا، انہوں نے انا ما بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جب تیسری بار بھیجا تو پھر انہوں نے فرمایا اقرا. اب یہ کیا چیز تھی جو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے قلب اثر میں منتقل کی ہے؟ یہ قلب کا کوئی کام تو ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں قرآن شریف منتقل ہوا ہے. یہ لوح محفوظ سے ان کی لسان اطہر پر جو آیا ہے وہ براہ راست نہیں آیا، یہ جبرائیل علیہ السلام اس کو ٹکڑوں میں لے کے آئے ہیں. کچھ آیات مبارکہ مکی ہیں، کچھ آیات مبارکہ مدنی ہیں، لیکن اترا قلب اطہر پر ہے. اور وہ قلب اطہر جو قرآن کریم کا تحمل کرتا ہے وہیں سے سارے سوتے پوٹتے ہیں. اور وہ چیز، وہ سارا خزانہ جو ہے، یہی وہ نور نبوت ہے جس کے ذریعے سے ذکر اللہ سیکھا جاتا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ کیفیت جو تھی جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک گھڑی کا مراقبہ کہیں 60 سال فرمایا، کہیں 80 سال فرمایا، کہ اس سے زیادہ افضل ہے. کیوں زیادہ افضل ہے؟ جس طرح ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب وہ ایک رات ہی تو ہے، اور ایک رات میں ایک گھڑی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس میں جو شخص رمضان شریف کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی حصہ عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ بھی تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا خیر من الف شہر، 83 سال پہ مقرر نہیں فرمایا، بعین ہی حدیث مبارکہ میں آیا کہ 80 سال مقرر نہیں ہے، اس سے بھی افضل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لمحے جو اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو آپ خالی کر لیتے ہیں غیر اللہ سے، وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اور وہ لمحے ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذکر خفی کو غیر ذکر خفی پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے. وہ کیوں؟ کہ کرامن کاتبین کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے یا یہ اپنا سر ہلا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے تو زبان ہلا نہیں رہا، اس کا جو فعل ہے وہ سانس کا ہے یا قلب کا ہے. اب اس کے بارے میں جب اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوگی، تمام اس کے نام اعمال میں تل جائیں گے، اور جو خسارہ اس کا ہو رہا ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ نیکی یہ ہے جو ذکر اللہ اس نے اللہ کے لیے کیا تھا. پھر اور حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کہ جنتی جنت میں جا چکے، اپنے اعمال کی وجہ سے صلے پا چکے، اور اللہ تعالیٰ نے بے حساب بھی معاف فرمایا، ہلکا حساب لے کے بھی معاف فرمایا، سب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچ کر جنتی کو اگر کسی چیز پر قلق ہے، یہ بڑی واضح حدیث ہیں، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے کہ کسی نے آج تک اس پہ اختلاف نہیں کیا، ایک چیز پہ ان کو قلق ہوگا، وہ کون سی چیز ہوگی؟ ذکر اللہ. کسی چیز پہ قلق نہیں کریں گے، کیونکہ نہ وہاں سجدہ ہے نہ کوئی عبادت ہے وہاں، کیونکہ تمام چیزیں اللہ رب نے اس دنیا میں مقرر کر دی ہیں، وہ وہاں ان تمام کی چھٹی ہے. اور سب سے بڑی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں، وہ کون سی ہے؟ رؤیا الہی ہے. اور وہی چیز ہے جو یہاں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی جائے، ان تعبد ربک کانک تراہ. تو کیا یہ کیفیت کسی کو حاصل ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہے کوئی اس چیز کا متلاشی کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ اسے اللہ نظر آ جائے؟ یہ چیز انبیاء علیہ السلام کو تو یقیناً میسر تھی. ان کی اگر نقل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیفیت تو میسر نہیں آ سکے گی. حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ تو ہمیں یقیناً مل سکے گا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو یہ ایسا نہیں ممکن، تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ہم ایک دفتر میں بیٹھے ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہمارا افسر دیکھ رہا ہے، آپ دیکھیں ہماری کارکردگی میں، ہماری پرفارمنس میں فوراً تبدیلی آ جاتی ہے. ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں خدا نہ خواستہ، ذرا سا پردہ بھی کھڑکے تو ہم فوراً اس گناہ سے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے. جب یہ یقین دل کے اندر اتر آتا ہے دوستو، جب دل کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اپنا نزول فرما دیتے ہیں، تو پھر انسان اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کیونکہ مالک الملک وہاں خود موجود ہے. اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اپنے بندے سے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اور یہ دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیکل ہے، ایک چیز کوئی دوسری چیز کو چمکاتی ہے، جس طرح ہم کپڑوں کو دھونے کے لیے سرف استعمال کرتے ہیں اور مختلف محلول استعمال کرتے ہیں جن سے ہم برتن دھوتے ہیں، اسی طرح مختلف پالش استعمال کرتے ہیں جن سے اپنے جوتے صاف کرتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں اور چیزیں صاف کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو نسخہ دلوں کو چمکانے کا دیا ہے وہ صرف اور صرف ذکر الہی ہے. اب ذکر الہی سے چمکایا کیسے جاتا ہے؟ اب اس کی جو مختصر تشریح ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے، اور یہ بھی ایک متفق کلی عقیدہ ہے، اس میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں میں بیان کر رہا جس میں کسی کا کوئی بھی اختلاف ہو، میں اختلافی عقیدے کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس شخص نے صرف ایک لمحے کے لیے کی، اسے انگریزی میں سیکنڈ کہہ لیں، اور اگر عربی میں کہیں گے تو اسے لحظہ کہیں گے، ایک لحظہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کسی شخص نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی بچے نے، اور وہ دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا اسے دوبارہ موقع نہیں ملا، صرف ایک لحظہ ہے. اور یا دوسری صورت ہو گئی کہ وہ نابینا تھا یا وہ نابینا تھی، اور سرکار زم کی ایک نگاہ اس پر ایمان کی حالت میں پڑ گئی، تو وہ سارے جہانوں سے ممتاز ہو گیا، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر، تمام تابعین مل کر، تبا تابعین مل کر اس شخص یا اس خاتون کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے. یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، کیونکہ وہ جہانوں سے ممتاز ہو چکا، اس کو کس چیز نے ممتاز کیا؟ ابھی تو اس سے تربیت کا موقع ہی نہیں ملا تھا، ایک نظر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نظر ہے اس نے لوگوں کا بیڑا پار کر دیا. اور یہی چیز پھر صحابہ کے ساتھ ہوئی کہ اصحابہ کن نجوم اقتدیتم اہدیتم، کہ وہ ان کے پاس جو لوگ آئے ان کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی تھی جس طرح چاند روشن تھا، کہ ان کی صحبت میں جو رہے ان کے قلوب بھی روشن ہو جاتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ کو فضائل اعمال میں بھی مل سکتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے دوڑے جا رہے تھے مسجد نبوی کی طرف, میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا, تو راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ تمہارے ایمان کی شہادت تو میں دیتا ہوں, تم منافق کیسے ہو سکتے ہو, تمہارے ایمان کا تو میں گواہ ہوں. انہوں نے کہا کہ جب میں سرکار اعظم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی چیز نزول ہو رہی, رحمت کا نزول ہو رہا ہے, سکینہ کا نزول ہو رہا ہے, ملائکہ سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب میں گھر جاتا ہوں وہ ساری کیفیات زائل ہو جاتی ہیں. تو منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت یہی ہوتی ہے کہ میں جو کیفیت یہاں پہ رکھتا ہوں وہ کیفیت برقرار رہے, اس کا مطلب میرا ایمان وہ نہیں رہا. تو انہوں نے بڑے فکر مندی سے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے. آگے چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. وہ تینوں مل کے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ کیفیت حنظلہ بیان کر رہے ہیں اور یہ تو ہماری بھی ہے. تو آپ سے صرف فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تمہیں گھر تک جانے میں میسر رہے تو ملائکہ بستروں میں آ کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو حاصل ہوتی تھی وہ گھر تک جانے میں کیفیت وہ برقرار نہیں رہتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے کیا ایمان بنے ہیں اور صحابہ نے کون سے ایسے کام حیر العقول کر کے دکھائے ہیں جسے انسانی عقل بیان کرنے سے قاصر ہے. ہم تو ایمان والے لوگ ہیں تو مان لیتے ہیں, اگر دوسرے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں کہی جائیں تو وہ کہیں گے شاید ہم کو کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. انہوں نے پانی پہ چل کے دکھایا, انہوں نے صحراؤں کے اندر جا کے دکھایا, انہوں نے جنگلوں کے اندر جا کے دکھایا جہاں جا کے ندا لگائی کہ اے درندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے, یا ہمیں ٹھہرنے دو یا تم ٹھہر جاؤ. ایک ایک جانور اپنے بچوں سمیت ایسے سر جھکا کے جا رہا تھا جس طرح ان کو ان کی ندا پہنچ گئی ہوتی ہے, کیونکہ دوستو ان کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑنے سے بن چکا تھا. اب وہ ایمان جو ہے وہ کس طرح سے ہر عہد کے اندر بننا ہے اس کی بھی اللہ رب العزت نے ہمیں خود ترکیب سکھائی ہے. ہم اللہ رب العزت سے مانگنے کا فن بھی نہیں جانتے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, ہم تو بے سلیقہ ہیں. اللہ رب العزت نے چیز سورہ فاتحہ میں خود تعلیم فرمائی, پہلے تو یہ تعلیم فرمایا کہ اس کی حمد بیان کریں, اس کی تعریف بیان کریں. تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. وہ اس ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب, الرحمن الرحیم. اور اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ رحمت اس درجے میں کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں دکھا راہ سیدھی. ہم راہ سیدھی خود کس طرح پا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. اب کیا یہ جو آیت مبارکہ ہے کیا ابد تک نہیں ہے؟ یوم آخر تک نہیں ہے؟ کیا یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے تک تھی؟ کیا آج کے زمانے میں نہیں ہے؟ اگر یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے تو یقیناً ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ میں انعام یافتہ لوگ یقیناً رکھیں جو انبیاء علیہ السلام کے اس راستے پہ چل کے دکھا رہے ہیں, وہ نور و نبوت ان سے اخذ کر رہے ہیں. اگر وہ اخذ کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں, تو انہیں پانا کس کے لیے ضروری ہے؟ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اس چیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چیز اس طرح حاصل ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سارے شعبے آہستہ آہستہ علیحدہ ہوتے چلے گئے. جیسا فقہ کا شعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, پہلے فقہ پہ محنت کی گئی. آپ دیکھیں چار فقہ کے امام ہیں, کسی کو اختلاف ہے ان سے؟ آپس میں ان کے اختلاف ہونے کے باوجود ان کا آپس میں احترام کا رشتہ ہے. اس سے آگے چلیں تو پھر محدثین نے کام کیا ہے. جو اب پہلی صدی دیکھیں گے جو صحابہ کے بعد کی ہے, اس میں تابعین میں کام شروع ہوا ہے, جن میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ شامل ہیں, اور پھر تبع تابعین تک چلتا گیا ہے, اور یہ ایک سے ایک بڑھ کے انہوں نے کام انجام دیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر ہیں, اور ان کے شاگردوں میں آگے جو آتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے عظیمت کی کیا داستانیں رقم کی ہیں. ان میں سے جو آخری امام امام حنبل ہیں, انہیں جب یہ خلق قرآن کا جو فتنہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ سب لوگ واقف ہیں, اگر وہ اس کے لیے استقامت کا پہاڑ نہ بنتے تو شاید آج اور ہم آپ اور ہم جانتے بھی نہ ہوتے کہ یہ خلق قرآن کہتے کس کو. اس وقت مامون رشید بہت با علم شخص تھا, اس نے اٹھ کے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس وقت جس وقت پورا زمانہ بہ گیا تھا اس میں تو کون کھڑا ہوا تھا؟ صرف امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور جب امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, بادشاہ کو یہ منظور ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں, تو ایک ہاتھی پہ پا بجولا ان کو لے جایا جا رہا تھا زنجیروں کے ساتھ, تو تو یہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا آج تک احسان نہیں بھول سکتا. اس کا نام تھا ابو الحیجم, وہ ڈاکو تھا اپنے زمانے کا. اس نے راستے میں روک لیا حضرت امام کو اور یہ فرمایا کہ یا امام میری درخواست سنو کہ میں ایک چور تھا معمولی قسم کا, آج میں سب سے بڑا قزاق ہوں عباسی دور کا, اور خلیفہ چاہنے کے باوجود مجھے اسیر نہیں کر سکا, میرے نفس کو اسیر نہیں کر سکا, کیونکہ میں تو نفس کا غلام ہوں. میں پہلے سے بڑا چور بن کے نکلا ہوں اس کی قید سے, اور اس کے بعد قزاق بن کے نکلا, اس سے بڑا ڈاکو, اس کا ظلم و تعدی مجھے ایک ایسے راستے سے نہیں ہٹا سکا جو کہ غلط ہے. یا امام تم امت کے امام ہو, اپنے پائے ثبات میں لرزش نہ آنے دینا, پوری امت گر جائے گی. وہ کہتے کہ وہ میرا استاد ہے کہ اگر اس نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو شاید میرے پائے ثبات میں لرزش آ جاتی. اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ میرے اوپر جو کوڑے برسائے گئے ہیں اگر ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی جان دے دیتا, میں نے جان جو نہیں دی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی ان کی زندگی. یہ وہ ہستی ہیں اور وہاں جہاں پہنچے ہیں, انہوں نے جب ان کو حوالے دیے انہوں نے کہا تم وہ نہیں کہتے جو بادشاہ کہتے, کہتے میں وہ کہتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. پھر کہتے ہیں کہ ان کا دماغ ہل گیا, ان کے دماغ پہ کوڑے برساؤ. حضرت امام بے ہوش ہو گئے, ان کے دماغ پہ 30 کوڑے برسائے گئے. اور اس ظلم کے بعد پھر ان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا. اللہ کی شان ہے کہ ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آیا, اس نے اسی طرح ظلم جاری رکھا. تیسرا بادشاہ جو آیا اس نے رجوع کیا, اس نے ان سے معافی مانگی, ان کو رہا کیا. اور ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, جب یہ قید میں تھے تو انہوں نے ایک پیغامبر بھیجا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جو کرتا پہن کر تم نے کوڑے کھائے تھے وہ مجھے ہدیہ کر دو. اپنے استاد کی بات کو قبول کیا, وہ کرتا بھیج دیا, اس کرتے کو پانی میں بھگو لیا, اس کا پانی تبرکن پیا کرتے تھے, وہ ان کے شاگرد تھے, اس لیے کہ انہوں نے خلق قرآن پہ قربانی دی ہے. اور یہ وصیت کی کہ مجھے جب دفنایا جائے تو مجھے اسی پانی سے غسل دیا جائے جو یہ پانی اس کرتے میں بھیگا ہوا, کہ میرے شاگرد نے عظیمت کی ایسی داستان رقم کی ہے. تو یہ ائمہ کی داستان ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محدثین ہیں, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے محدث ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی دودھ نہیں پلایا جب تک میں باوضو نہیں تھی. اور انہوں نے فن حدیث میں جو مقام پیدا کیا ہے اور جو کام کر کے دکھایا, اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے. پھر صحاح ستہ میں تمام ائمہ کے اپنے کردار ہیں. یہ ایک صدی پوری محدثین کی ہے. اب جس وقت یہ چیز محسوس کی گئی کہ حدیث کا کام علیحدہ ہوا, فقہ کا کام علیحدہ ہوا, تو اس وقت محسوس کیا گیا کہ دلوں پہ اب گرد آنی شروع ہو گئی ہے. اس وقت سے ہم دور ہٹ گئے ہیں, سرکار دو وسلم کے وقت سے دور ہٹ گئے ہیں, ہم اس وقت سے بھی دور ہٹ گئے ہیں جو وقت صحابہ اکرام کا تھا, تابعین تبع تابعین کا تھا. اب اس گرد کو چھٹنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس چیز کی صورت محسوس کی گئی. پھر یہ ضربات لگانے کا اہتمام شروع ہوا, جس کے بارے میں اشکال ہوتا ہے کہ ضربات کہاں دی ہوئی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں, حج میں گاڑی پہ جانا کہاں دیا ہوا ہے, کار پہ جانا کہاں دیا ہوا ہے, یا جہاز پہ جانا کہاں دیا ہوا ہے, بحری جہاز پہ جانا کہاں دیا ہوا ہے. اگر تو حج پہ جانا ایک جائز مقصد ہے تو پھر اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے وہ جائز ہوں گے, اور اگر یہ جائز نہیں ہے تو ذرائع بھی ناجائز ہوں. اگر کوئی آدمی میخانے میں جاتا ہے وہی ذرائع اختیار کر کے جس پہ وہ حج پہ اور نماز پہ جاتا ہے, اگر میخانے میں جائے گا وہی ذرائع اس کے لیے باطل ہو جائیں گے, کیونکہ جو کام ہی بنیادی طور پہ غلط ہے اس کے لیے تمام ذرائع غلط ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ چونکہ اللہ کے نام پر اپنے دل کو دھڑکانا مقصود ہے کہ دل اللہ کے نام پہ دھڑکنے لگ جائے, اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے وہ درست ہوں گے. اب اس میں ایک جو بہت بڑی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس عہد کے اندر تین فن ہمارے سامنے علیحدہ علیحدہ موجود ہیں. تبلیغ کا فن جسے حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے آج سے 100-125 سال پہلے شروع کیا, اور جب یہ شروع کیا تو اس کی ضرورت انہوں نے کیوں محسوس کی, اور یہ اس عرصے کو آپ دیکھیں کہ پیچھے صحابہ اکرام کے دور سے لے کے حضرت الیاس رحمۃ اللہ کے دور تک کس طرح لوگ مسلمان ہوتے تھے. ایک خانقاہی نظام موجود تھا اور مضبوط تھا, لوگوں کے اندر طلب تھی اولیاء اللہ کی, ان کے پاس جاتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے قلوب روشن ہو جاتے تھے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو تو اب ظاہر کا ہی نہیں پتا, نہ وہ وضو کے جو فرائض جانتے ہیں, نہ سنن جانتے ہیں, نہ انہیں نماز کی فرائض کا پتا ہے, نہ سنن کا پتا ہے, ان کو تو علم کی فکر ہی نہیں ہے. وہ تو دنیا میں اتنے غلطاں ہو چکے ہیں, اب اندازہ لگائے انہوں نے 100-125 سال پہلے یہ سوچا تھا تو آج تو ہماری زیادہ بری حالت ہے. تو انہوں نے اس محنت کا آغاز کیا, اور اس محنت کا آغاز کرنے کے بعد بھی جب ان کا مرض وفات تھا, یہ حضرت تقی عثمانی مظہر العالی نے اپنے ایک بیان میں بھی فرمایا ہے کہ میرے والد صاحب جب ان کے بہت قریب تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئے جب وہ مرض وفات میں تھے, اور وہ ان سے ملنے والے آخری لوگوں میں سے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ بہت اداس تھے اور بہت حزن و ملال میں تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو ایسا کام کیا ہے جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے اسی بات سے دل میں یہ بات بات دائیا ہو رہا ہے کہ میں نے کام مہواز سے شروع کیا تھا, میرا یہ اندازہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے ملکوں میں یہ کروڑوں تک کام پھیل جائے گا, یہ کام اتنا پھیل چکا ہے. تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہیں مجھے استدراش تو نہیں, اگر استدراش سے معنی سے دوست واقف نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں, جس طرح کشف اور الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح استدراش شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو انہیں یہ جب اپنے گمان ہوا تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے برجستہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا یہ سوچ لینا, آپ کے دل کے اندر یہ گمان کا آنا کہ یہ چیز جو ہے وہ استدراج ہے, اس کے استدراج نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہتے یہ سننے کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ آپ کے اس بات کے کہنے کے بعد میرے دل کو کچھ اطمینان حاصل ہوا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بچھے ہوئے اور مٹے ہوئے لوگ تھے, اور کیا کرتے تھے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ذرا ان کی بھی ہمیں سوانح عمری پڑھ لینی چاہیے. وہ جس وقت ان کے پاس لوگ آتے تھے تبلیغ میں وقت لگاتے تھے تو پہلی فرصت میں انہیں کہتے تھے کسی اہل اللہ عارفین کاملین کی خدمت میں جائیں, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ قریب ہے تو ان کے پاس جائیں, دوسرے کو بزرگ قریب ہیں تو ان کے پاس جائیں. اور یہ ان کا اپنا کال ہے, میرا کوئی ساختہ کال نہیں ہے, کہ گشت ذکر کے بغیر آوارہ گردی سے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں کہ ذکر ایسی چیز ہے جو دل سے گرد کو اتارتا ہے. اب اگر ہم دل سے گرد کو نہیں اتاریں گے تو اس وقت دل مزکی نہیں ہوگا. اب ایک المیہ بیچ میں کیا پیش آیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے وطن عزیز میں, اور اس کی چونکہ مجھے کافی عرصہ مالک میں گزارنے کا موقع ملا ہے, اس کا کافی اثر یہاں بھی ہے. ایک دو ہستیاں ایسی گزری ہیں پاکستان میں, ایک مولانا غلام اللہ خان, ایک مولانا نعت اللہ شکجراتی, جن کے متاثرین کثرت سے تبلیغ میں پائے جاتے ہیں, اور نہ وہ ذکر کے قائل ہیں نہ وہ حیات الانبیاء کے قائل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ وہ ہے جو کہ عقیدے کا فساد ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے اس کے اوپر آپ جتنی مرضی بڑی عمارت کھڑی کر دیں منہدم ہو جائے گی. عقیدے کا جاننا اور ماننا شرط ہے. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, مجھے اوروں کا تو نہیں پتا کہ جب تک جا کے ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا ہمیں عقیدے کی سمجھ ہی نہیں آئی. ہم تو سمجھتے رہے کہ شیعہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, یہ دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے عقیدے میں فساد ہے کیا. ہم تو جانتے ہی نہیں, اس سے واقف ہی نہیں. یہ واقفیت تو ہمیں ہمارے شیخ نے کروائی. انہوں نے کہا کہ پہلے جس وقت انہوں نے بیعت کیا تو پہلی بات یہ فرمائی, صحابہ کتنی بڑی ہستی ہیں, ایک ادنا سے ادنا صحابی جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے, جس نے ایک لحظہ کے لیے سرکار رسولوں کو دیکھا ہے یا سرکار رسولوں کو ایک لحظہ کے لیے دیکھا ہے, وہ اتنی اعلیٰ جنتوں کا حامل ہے. اگر آپ کے علم میں یہ آ جائے تو اپنی زبانوں کو سیلو, کبھی اپنی زبان کو کھول نہ لینا, صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کر نہ لینا. آج دیکھیں کوئی میرے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے میں برداشت کر سکتا ہوں, میرے دادا دادی کی شان میں گستاخی کرے برداشت کر سکتا ہوں. کیا صحابہ کرام ہی اتنے عزا ہیں کہ جس کا دل چاہے زبانیں تان دراز کرتا پھرے؟ تاریخ کے حوالے اٹھائیں اور آپ اور صحابہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا یہ عمل غلط تھا. میرے والد کا کوئی عمل غلط ہو, میرے دادا کا عمل غلط ہو, میں اس کی ہزار تعویلات پیش کروں گا, ہزار اس کے لیے جو ہے وہ عذر لانے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آج ہمارے پاس صحابہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں صحابہ کی قدر و قیمت کا علم ہی نہیں ہے. اور یہ صحابہ کی قدر و قیمت کا علم بھی دوستوں انہیں کو ہوتا ہے جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ انہیں علم ہے کہ وہ تھے کتنے بڑے اور ان کی ذات تھی کتنی مقدس. اور اسی طرح جب اہل اللہ عارفین کاملین اپنی صحبت میں لوگوں کو لیتے ہیں تو وہ کیا چیز عطا کرتے ہیں, یہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے ایک صدی پہلے فرما گئے کہ ان کے پاس میرے جیسے کسی نادان نے جا کے عرض کیا کہ آپ تو علم کا ایک بہت بڑا ستون ہیں, مفتی اعظم ہیں, آپ کا پورے ہندوستان میں علم کا توتی بولتا ہے, آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایک کم علم شخص حضرت حاجی مناظر مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے جا کے بیعت ہو جائے؟ تو انہوں نے جو بات فرمائی وہ اس راستے میں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب ہم بے علم تھے ہمیں اعمال کی قیمت کا پتہ نہ تھا, جب علم حاصل کیا تو اعمال کی قیمت کا پتہ چلا کہ اعمال قیمتی کتنے ہیں. نماز کتنی قیمتی ہے، روزہ کتنے قیمتی ہے، تسبیحات کتنی قیمتی ہیں، اور اس کے مطابق ان چیزوں کو انجام دینے لگے. لیکن جب حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پتا چلا کہ ان کے اندر اخلاص کیسے آتا ہے. قیمت تو تھی لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اور یہ اخلاص جو ہے وہ هو المقصود، کہ اخلاص آ جائے، دل جو ہے وہ غیر اللہ سے خالی ہو جائے. اور یہ میرے دوستو ہوتا نہیں ہے جب تک کہ ذکر اللہ سے اس دل کو چمکایا نہ جائے اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہ جائے. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم ایک مدرسے میں جاتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہاں دارالعلوم ہے، اس میں آپ داخلہ لیتے ہیں، یہاں سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اساتذہ میرے مطابق مجھے نہیں پڑھا رہے ہیں. آپ کو کوئی اساتذہ سے قد تو نہیں ہے، لیکن آپ اس اساتذہ سے استفادہ نہیں کر سکے تو آپ کوئی اور استاد اختیار کر لیتے ہیں. لیکن آپ سرے سے دارالعلوم کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اور دارالعلوم پہ چلے جائیں گے. آپ کو خیر المدارس سے فائدہ ہوا، وہاں پڑھیں گے، جامعہ اشرفیہ آ جائیں گے، وہاں سے فائدہ ہوا تو آپ دارالعلوم آ جائیں گے. آپ یہ تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مختلف مشائخ کے پاس لوگ گئے ہیں، انہیں فائدہ پہنچا ہے، ان کے ساتھ لگے رہے، انہیں فائدہ نہیں پہنچا، کسی اور کے پاس چلے گئے. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جب تک کریں گے نہیں اس تک پتہ نہیں چلے گا. جیسا خربوزہ ہے، آم ہے، بڑے اچھے اور لذیذ پھل ہیں، اس پہ ایک گھنٹہ کوئی تقریر کرتا رہے اس کا پتہ اسی وقت لگے گا جب وہ بندہ کھائے گا. کھانے کے بعد اسے کسی تقریر کی، کسی بیان کی حاجت نہیں رہے گی. اسی لیے جو اہل العارفین کاملین ہیں وہ یہ کہہ گئے کہ یہ راستہ خاموشی کا ہے، کیونکہ اس میں قلب سفر کرتا ہے، قلب کا قلب سے تعلق قائم ہوتا ہے. اور یہ بات صرف سمجھانے کے لیے سارے بیانات عرض کیے جاتے ہیں. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھے، کہاں کے فارغ التحصیل تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. جب تصوف میں اور علم میں انہوں نے اللہ یہ علاقہ حاصل کیا تو ان کا یہ قول مشہور ہے کہ میں شیرہ والا گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، انسان دیکھنے کو میری آنکھیں ترس جاتی ہیں، مجھے سب قسم کے جانور نظر آتے ہیں، درندے نظر آتے ہیں، چرند پرند نظر آتے ہیں، لیکن انسان تو نظر نہیں آتے، کیونکہ انسانوں کی جو شکلیں بدل نہیں رہی ہیں اعمال کے مطابق، وہ سرکار عظم کی دعا کی وجہ سے نہیں بدل رہی، لیکن جو اہل نظر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر ایک میرے جیسے نے ان کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ کیا یہ فن آپ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یا ہمیں بھی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈگری کرتے ہو تو 14 سال لگاتے ہو کسی یونیورسٹی میں جا کے، تو تب تمہیں جا کے وہ ایک سند دیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں کوئی کلر کی ملتی ہے یا تم کوئی افسری کرتے ہو. تو میرے پاس 4 سال کے لیے آ جاؤ، میں یہ سامنے بیرک میں کے پاس بٹھاؤں گا، موٹا جھوٹا کھلاؤں گا، پھر تمہارا نور فطرت جگاؤں گا، پھر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس چیز کو ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ نے جو کتاب دلائل السلوک لکھی ہے اس میں اس طرح سے کہا ہے انہوں نے کہ اگر 6 ماہ کے لیے کوئی شخص طلب صادق لے کر آ جائے تو جو چیزیں میں نے اس کتاب کے اندر لکھ دی ہیں وہ سمجھ ہی اس وقت آئیں گی جب وہ وقت گزارے گا. اسے حلال کا پابند کیا جائے گا، حرام سے ہٹایا جائے گا، اور پھر نور فطرت اس کا جاگ جائے گا تو اس کو اس چیز کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اور اس سارے تصوف کا جو خلاصہ بیان کرتے ہیں اہل العارفین کاملین، اور یہ صدیوں سے بیان ہو چکا ہے، کوئی چیز نئی نہیں ہے، اس کا مختصر جو خلاصہ ہے صدق مقال اور عقل حلال ہے کہ آدمی بولے تو سچ بولے، جھوٹ سے اپنی زبان کو باز رکھ لے، اور اس سے بہتر ہے خاموش رہے. ہمارے بزرگ اس میں ایک ترکیب یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر غلطی سے جھوٹ بولا جائے، انسان کا خاصہ ہے رنگ آمیزی کے لیے وہ بات کر جاتا ہے، تو اس کو جب ادراک ہو، احساس ہو، اسی وقت جائے پانی سے کلی کرے تاکہ اس کا اثر دل تک نہ چلا جائے، کیونکہ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے دل کو مردہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سچ ایسی چیز ہے کہ دل کو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح دوسری چیز دیکھیں عقل حلال، کہ حلال روزی کمائیں اور کھائیں. کھانے کو تو ہم سب جانتے ہیں، ہم ایسے ریسٹورنٹ تلاش کرتے ہیں، ایسی دکانیں تلاش کرتے ہیں، ایسے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حلال ملے، چاہے عرب ممالک میں ہو چاہے یہاں ہو، اس کی تو بہت ہم پشتی بانی کرتے ہیں، لیکن ہم حلال کمانے سے بالکل ناواقف ہیں. آج کیا ہم تو بہت پہلے سے ناواقف ہیں. ایک دوست ہیں ہمارے، ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے دادا جان کا واقعہ سنایا 1927 کا، کہ 1927 میں ان کے دادا جان حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں گئے بیعت ہونے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ ملازمت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں انگریزی سرکار کی ملازمت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا آپ کا کوئی سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سفر کرنے کا اتفاق تو ہوتا ہے. تو کہتے وہ سفر کی ادائیگی کون کرتا ہے؟ کہ وہ تو سرکار ہی کرتی. تو کیا یہ تمہارا جو معاہدہ ہے سرکار کے ساتھ اس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے علم نہیں ہے. کہتے یہ علم لے کے آؤ. اب اس زمانے میں تو انگریزی ہوتے تھے افسر، کوئی ہمارے ابھی کالے لوگوں نے تو لی نہیں تھی افسری. تو وہ اپنے گورے افسر کے پاس پہنچا، کہتے میرے دادا جان، اور انہوں نے عرض کی کہ دادا جی کے بتائیں. تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں یہ سہولت ملتی ہے، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ آج تک تو کسی نے پوچھی نہیں. کہتا یہ بات آپ مجھے ہر قیمت بتائیں, کیونکہ اس بات کو جانے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے کہ جو آپ ہمیں ریلوے کا سفر کروا رہے ہیں کیا یہ ہماری ملازمت کا حصہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اگر تم اس پہ اصرار کرتے ہو تو ہم تمہیں معاوضہ دیتے ہیں, تم اپنی ڈیوٹی کرتے ہو. یہ سفر جو کروا رہے ہیں یہ تو تمہاری اپنی ذمہ داری تھی کرنی. ہمارے پاس چونکہ فنڈز ہوتے ہیں ایسے, ہم کہیں تو غریب لوگ ہوں ہندوستان کے, تمہیں نواز دیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی تمہاری ملازمت سے تعلق نہیں ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور یہ آ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا, تو انہوں نے کہا اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں بیعت کروں گا, کہ 28 سال تمہاری اگر ملازمت ہے تو 28 سال کے ریلوے ٹکٹ خرید کے لے آؤ, پھر میں سوچوں گا. اور وہ مرد کلندر چونکہ طلب رکھتے تھے اور ان کو علم اللہ کی قیمت کا پتہ تھا, انہوں نے 28 سال کے ریلوے ٹکٹ خریدے. حالانکہ وہ بھی تو انگریز کے ہی تھے, ہمارے اس دور میں بھی لوگوں کا خیال تھا, آج بھی لوگوں کا خیال ہے کہ سرکار چونکہ بےمان ہے سرکاری چوری جائز. لیکن جو نیک لوگ ہیں اس چیز کو جائز نہیں رکھتے, کیونکہ پھر آپ حرام اور حلال میں تمیز کر ہی نہیں سکیں گے, آپ اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ حرام ڈال دیں گے. وہ 28 سال کے ٹکٹ لے کے پہنچے حضرت کی خدمت میں اور حضرت خوش ہوئے, انہوں نے وہ طلب فرمائے اور ان کو بیعت بھی کیا, انہیں ایک مصلی عطا فرمایا. وہ مصلی ہمارے شیخ کے پاس راولپنڈی میں اب بھی محفوظ ہے. وہ چونکہ ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے پیش کر دیا کہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ اپنے دادا کی سمانت کو اپنے پاس رکھوں. تو جب کبھی کوئی ساتھی نئے آتے ہیں باہر سے تو حضرت تبرکن دکھاتے ہیں کہ یہ حضرت اشرف تھانوی نے اپنے مرید کو عطا فرمایا تھا. اس کی یہ وجہ تسمیہ ہے, ہر ایک کو تو عطا نہیں فرماتے ہوں گے, یہ طلب کی بات ہے. اس وقت طلب تھی, اب چونکہ ہمارے اندر طلب کم ہے اس طرح کی شرائط اس لیے عائد نہیں کی جاتی کہ یہ اللہ کے بندے آ جائیں, اللہ کو یاد کر لیں, اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تعلق جوڑ لیں. جب انہیں بات سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان پہ یہ اللہ تعالیٰ در کھول دیں گے, روشنی ان پہ ظاہر ہو جائے گی. جس طرح ایک شخص دروازے کے باہر بیٹھا ہے یونیورسٹی کے, اسے تو یہ علم نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں کیا روشنی پھیلائی جا رہی ہے, اسی طرح یہ اس نظم کا جب کوئی حصہ ہی نہیں ہے, جب کسی نے یہ کام سیکھا ہی نہیں ہے, اس کو اس کام کی قدر و قیمت کا ماہیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. یہ کام وہ ہے جو اساس ہے ہر کام کی. اگر آپ نے دنیا میں افسری کرنی ہے, دنیا میں کام کرنا ہے, تو دنیا چھوڑنے کا کوئی تقاضا نہیں کر رہا, کیونکہ سرکار نے کسی کو نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانا ہے. جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کن فی دنیا کا انا کا غریب اور عابر سبیل. اب یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں اس طرح سے رہے جس طرح مسافر یا راہ گزر رہتا ہے؟ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے ہجرت اختیار کی جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کشتی پانی میں اس وقت تک تیرتی ہے جب تک پانی کشتی کے اندر نہیں آ جاتا, اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی. حالانکہ کشتی تو معمولی سی ہوتی ہے لیکن سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. اس وقت تک جب تک کشتی یہ اجازت نہیں دیتی میرے اندر آ جائے, بعین ہی اس دل کی حالت ہے کہ اس کے اندر جس طرح ہی دنیا داخل ہوگی یہ دنیا میں ڈوب جائے گا. اور یہ کیفیت دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں اللہ والوں نے حاصل کر کے بتائی ہے. وہ شہروں میں رہتے ہوں, وہ ویرانوں میں رہتے ہوں, اس سے کوئی غرض نہیں. ایک شخص ویرانوں میں رہتا ہو اور اس کے دل میں دنیا کی قدر و قیمت ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس ویرانے سے. اور کوئی شخص شہر کے اندر رہتا ہو, اس کو یہ خلوت دار انجمن میسر ہو, تو وہ سارے فائدے اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اس کا دل ہر وقت اللہ کے لیے دھڑک رہا ہے. اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا. اور یہ اللہ کے لیے دل خالی ایسے ہی نہیں ہوتا, اس میں محنت کرنی پڑتی. اب جب تک یہ محنت کی نہ جائے, وہ چیز حاصل نہ ہو, اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہ چلے, اب پھر آدمی اس پہ آئے نہ, اس کام کو سیکھے نہ. جیسے ہر کام ہے ہم سیکھنے کے لیے کچھ وقت صرف کرتے ہیں, اور صرف کرنے کے بعد ہی پھر ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے یونیورسٹیوں میں پڑھا, اس کے بعد ہم نے انٹرنشپس کی, ہم نے اس کے بعد جا کے کہیں پہلے تھوڑے عرصے کے لیے کم پیسوں میں ملازمت کی, پھر ہم نے اس سے زیادہ پے کی, پھر اس سے زیادہ پے کی, تو پھر ہم مجھتے چلے گئے. اور آج بھی ہم کسی بھی نئی جگہ جا کے ملازمت کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ میں تو پہلے فرٹیلائزر میں کام کرتا آیا تھا, میں آئرل اینڈ گیس میں آیا تو مجھے نئے سرے سے سکھانا شروع کر دیں کہ تم اب یہاں پہ سیکھو. تو بہن ہی یہ مختلف شعبے ہیں, یہ تبلیغ کا شعبہ ہے, یہ مکمل شعبہ ہے, تعلیم کا شعبہ ہے, مکمل شعبہ ہے. مدارس جو ہیں اب ان کی نفی تو نہیں کر سکتے تبلیغ والے, اور نہ مدارس والے تبلیغ کی نفی کر سکتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ نے کبھی ان دونوں چیزوں کی نفی نہیں کی, کیونکہ جب تک عقائد نہیں ہوں گے اس وقت تک اعمال کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. اور عقائد کو کون سی چیز مضبوط کرتی ہے؟ وہ ان عمل اعمال و بنیاد, بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیتوں کا حصول کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. تو جب تک دل کو ہی صحیح نہیں کریں گے, اور یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے, آپ سب نے سنی ہوگی, فی کلی جسد مضغہ، ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح کلو، اذا فسد فسد کلو علی وہی القلب، کہ ایک ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے، اگر اس کے بگاڑ ہو جائے تو ہر چیز کا بگاڑ ہو گیا. اب اس کی اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ قلب ہے. خوب غور سے سن لو. اب اس قلب کی اصلاح جب تک ہم نہیں کریں گے، تو ہم تبلیغ کریں گے تو بھی ہم فائدے میں نہیں رہیں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے تو بھی فائدے میں نہیں رہیں گے، ہم دنیا داری کریں گے تو بھی فائدے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ سارے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا. جب اس دل کا کعبہ درست ہو جائے گا، پھر دنیا کا کام کریں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکار ظلم کے پاؤں کے نیچے سے نکال کے ہمیں عطا فرما دی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. اب انہوں نے سونے سے لے کے جاگنے تک، ملازمت کرنے سے دوسری چیزوں تک، سب کا ہمیں میزان عمل سکھا دیا، لیکن اس کے لیے جب تک اللہ کی طرف رغبت نہ ہو، جب تک وہ نور محبت کا حصول دل کے اندر نہ آئے، اس وقت تک یہ چیزیں عملاً وقوع پذیر نہیں ہوتی. تو یہ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، آپ لوگ بھی بہت مصروف ہوتے ہیں، تو یہ کوزے کو دریا میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے جیسا شاعر نے کہا کہ جب دیکھ نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا قطرہ، جب آنکھ کھلی قطرہ بھی دریا نظر آیا. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی نا دوستوں، لگتا ہے کہ ایک علیحدہ سمندر ہے، ایک علیحدہ میدان ہے، اور وہ ہر ایک کی اپنی محنت کا میدان ہے. یہ محنت کا ایک ایسا میدان ہے جو اساس بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، اور اس پر ہی سب چیز کھڑی ہے. اور ہر استاد اپنے شاگرد کو ایک امتحان کے لیے تیار کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کے نتائج اچھے آئیں گے، یہ خوش ہوں گے. کوئی میٹرک میں بچے پڑھتے ہیں، ان کا استاد ان کو تیار کرتا ہے. کوئی یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ تیار کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائق جو اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، نہ ان سے ہدایہ چاہیے اللہ تعالیٰ کا دیا ان پر سب کچھ ہے، نہ ان کو کسی عہدے کی ان سے طلب ہے ان کے پاس، وہ بھی سب کچھ ہے. وہ ان کس چیز کے خواہش مند ہیں؟ کہ جب یہ اس دنیا سے جائیں تو ایمان لے کے جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ان نمل اعمال و بالخاتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ جس وقت آخری اپنے سانس کی تربیت کر لے گا، سانس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دھڑکنے کا عادی بنا لے گا، قلب اس کا اللہ کے نام پہ دھڑکنا شروع کر دے گا، تو جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوگا تو آخری کام کیا ہوگا؟ زبان تو کام کرنا بند کر دے گی. کتنا بھی بندہ کبھی کیوں نہ ہو، اس کی زبان کام نہیں کر رہی ہوتی. سکرات موت کی سختی ایسی سختی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کا بس نہیں چلتا. تو اس وقت دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دل اللہ کے نام پہ دھڑک رہا ہوتا ہے. تو یہ ان اعمال بالخاتیم کا اطلاق یہاں پہ کریں. اور ویسے بھی یہ جو تربیت دی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے، کہ جب کسی پہ سکرات موت کی سختی ہو، کسی پہ آخری وقت آیا ہوا ہو، تو اسے کلمہ پڑھانے کے لیے براہ راست نہیں کہنا چاہیے. اس سے تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رغبت دے دیں، وہ منہ سے ادا کر لیں. کیونکہ اس کے منہ میں آپ الفاظ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے جس کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاید حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کہا کرتے تھے کاش کوئی نزا کی سختی کو بیان کر دیتا، اب آپ پہ نزا کا عالم آیا تو آپ ہی بیان کر دیں. انہوں نے کہا میں ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے دو پہاڑوں کے درمیان میں پیسا جا رہا ہوں. میں اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں ڈال سکتا. یہ ایسی کیفیت ہے دوستو، کلو نفس ذائقۃ الموت، جس سے ہر شخص کو گزرنا ہی گزرنا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور موت کا ذائقہ ہر لحظہ، یا ہم میٹھا کرتے ہیں یا کڑوا کرتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کیا کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہمارا وہ ذائقہ میٹھا ہو جائے، ہماری روح اس جسم کو چھوڑنے کی عادی ہو جائے. یہ چھوڑنے کی عادی ہوگی جب وہ وقت آئے گا، تب یہ چھوڑے گی، ورنہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، یہ اس کو عادت ہی نہیں ہوگی چھوڑنے کی، تو پھر یہ جب تکلیف اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور اس وقت شیطان اپنا کھیل کھیلنے کے لیے موجود ہوتا ہے. یہ ہر شخص کو اس کے حساب سے چلتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ جو تاریخ کی کتب میں درج ہے، وہ آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں. کب وہ ہلاکو خان نے آ کے بغداد کو تباہ کیا تھا؟ اس وقت ان کے شیخ حیات تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے وقت کا واقعہ ہے کہ جب ان پہ نزا کی سختی آئی، شیطان نے آ کے ان سے بحث شروع کر دی کہ بتاؤ تم بہت بڑے شیخ ہو، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بھی بنتے ہو اور بہت بڑے عالم بھی بنتے ہو، بتاؤ اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اب وہ تو دنیا کو دلائل سکھایا کرتے تھے، انہوں نے دلائل دینے شروع کر دی. اس نے 99 دلائل قطع کیے. یاد رکھیں کہ ابلیس وہ شخص ہے جو استاذ الملائکہ ہے، بحث اس سے کوئی نہیں جیت سکتا. اس سے صرف ایک ہی چیز جیت سکتی ہے، ذکر اللہ. ذکر اللہ کی، اگر آپ کے سامنے شیطان انسانی شکل میں آ جائے اس پہ آپ ذکر اللہ کی ایک ضرب لگائیں، جہاں تک آپ کی ضرب جائے گی وہ تحمل نہیں کر سکتا، اور بحث شروع کر دیں تو فوراً وہ جیت جائے گا اور آپ ہار جائیں گے. جتنے مرضی آپ دلائل دے لیں وہ سب رد کر کے بتا دے گا، کیونکہ اس کا علم سب سے قوی ہے، تو علم میں تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 1000 میل کے فاصلے پہ وضو فرما رہے تھے، ان پہ اللہ نے ان کی کیفیت کھولی کہ وہ بحث اتمی اس میں لگا دیا شیطان نے اس کا ایمان ضائع کرنے کے لیے، کیونکہ اتنے میں جان نکل جائے گی یہ بحث ہی کرتا رہ جائے گا. انہوں نے وہاں سے کہا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں، اور وہ آواز ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی اور انہوں نے زبان سے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل مانتا ہوں. یہ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے. آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں، اور بڑے حوالوں سے، مستند حوالوں سے یہ باتیں لکھی ہوئی. پھر دوسرے حوالے سن لیں کہ حضرت یہ ہلاکو خان کا پوتا جس نے یہاں تباہیاں پھیری ہیں، 88 سال ایسے رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام بالکل اس علاقے سے نابود ہو جائے گا. اس وقت کے جو اہل اللہ تھے شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ تو کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شاید ہدایت کا فیصلہ فرما دے، کیونکہ یہ منگول اگر تبدیل نہ ہوئے تو یہ ایک تو طوفان اور آندھی عذاب بن کے نازل ہو گئے مسلمانوں کے اوپر. اس وقت 90,000 کا مجمع تھا، 90,000 سپاہی موجود تھے اور وہ سو رہے تھے، اور الگو خان جو پوتا تھا الگو خان کا وہ بھی آرام کر رہا تھا. اب وہ اس وقت اس کے کر و فر کا عالم دیکھیں، اس کے جاہو جلال کا عالم دیکھیں، اور منگول کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. وہاں جا کے شرف الدین رحمۃ اللہ نے فجر کی اذان دے دی. جب اذان دے دی اور نیند سے بیدار ہو گیا الگو خان، تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا. اس نے کہا یہ کون بندہ ہے جو شور مچا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو. تو دیکھا کہ نہیں وہ نزار بزرگ ہیں، لے آؤ پکڑ کے ان کو، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں علائے کلمۃ الحق کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اللہ کو پکارنے کا وقت آ گیا، میں اللہ کو پکار رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہم کوئی بات نہیں سمجھتے تمہاری، ہم صرف شجاعت کی زبان سمجھتے. تم اگر شجاع ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور اگر تم کمزور ہو تو ہم کمزوروں کی بات سننے کے عادی نہیں. تو انہوں نے کہا جی پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا جو ہمارا شجاع ترین آدمی ہے اس سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا. وقت طے کر لیا گیا، اکھاڑا بنا لیا گیا، جو ان کا مضبوط ترین آدمی تھا وہ اس میں اتار دیا گیا، اور یہ 90,000 بندے جو ہیں وہاں پہ تماشائی بن گئے. اور وہاں بھی یہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں بالکل نحیف و نزار، اور ساری رات اللہ اور گریہ زاری سے روتے رہے اللہ کے سامنے کہ اللہ رب العزت آج اگر تو نے فیصلہ نہ کیا تو یہاں تو کفر ہی کفر ہوگا، آج تو ان کو بدل دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اور واقعی اللہ کے خزانوں میں کیا کمی، وہ چاہے تو آج آسٹریلیا کو پورے کو مسلمان بنا دے. ایسے تو نہیں تبلیغ جماعت کے بڑے کہتے کہ اگر 313 قلوب آج بھی اہل بدر کے ایمان پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیں گے. ہم اپنے ایمان کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ایمان کی ترقی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ ہر لمحہ ایمان ترقی کرتا ہے. وہ لمحے کیسے ترقی والے آتے ہیں؟ وہ ترقی والے لمحے تب آتے ہیں جب ایمان پہ محنت کی جاتی ہے. اب ایمان کی محنت ترک ہو چکی، اب یقین کی محنت ترک ہو چکی، اس سے ہم ناواقف ہو چکے. ہم ہر چیز کو دلائل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو وزن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، کر کے کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، محنت کرنا نہیں چاہتے. دنیا کے لیے ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کی نوکری مل جائے گی، چاہے ملنی نہ بھی ہو تو ہم بھاگ کے چلے جائیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہمارے پاس کیلو کال ہے، کیونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. تو حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، اس میدان کے اندر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ جو ان کا طاقتور ترین آدمی تھا جو کہ ہمیشہ کسی بھی کشتی کا یا کسی بھی مقابلے کا طریقہ ہے، تو اس نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ ہاتھ چھڑانا چاہ رہا ہے، وہ ہاتھ چھوٹ نہیں رہا، انہوں نے اس قوت سے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا. اور جب وہ ایک ایسے زاویے پہ گیا جب حضرت نے محسوس کیا کہ میں اگر اس کا ہاتھ چھوڑ دوں تو یہ اب زندہ نہیں بچے گا، انہوں نے وہاں ہاتھ چھوڑ دیا. وہ ایسے زاویے پہ گرا جا کے کہ فوراً ہی اس کا دم مسافر ہو گیا، اور وہ الگو خان اتنا وعدے کا پابند نکلا، اس نے کہا یہ شجاع ترین شخص ہیں، اب یہ جو کہتے ہیں مان لو. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ساری فوج نے کہہ دیا لا الہ. اب یہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے پوری رات اللہ کے آگے گڑگڑائے، اور اس کے بعد اس وقت کیا باندھا تھا انہوں نے؟ اللہ کے نام کا حصار باندھا تھا. وہ کوئی پوری کرین بھی لے آتا، پوری فوج بھی لے آتا، تو انہوں بھی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نام کی طاقت ان کے درپے تھی اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بدلنے پہ آ جائیں گے تو وہ اس طریقے سے بدل کے بتا دیں گے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کس طرح 225,000 لوگوں کو مسلمان کیا آج سے صدیوں پہلے، وہ اسی بستی کے جو دیہات تھے ان میں نکل جاتے تھے اور ان تمام کے قلوب کو جمع کر لیتے تھے اور اس کے اوپر مسلسل اللہ تعالیٰ کے نام کی ضربیں لگاتے تھے, پھر جا کے پیش کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وہ قبول کر لیتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہاں کیا مغلوں نے پھیلایا اسلام کو, کیا یہاں پہ لودھیوں نے پھیلایا اسلام کو, کیا یہاں پہ تغلق نے پھیلایا اسلام کو. یہ سارا اسلام جو لایا ہوا ہے ہندوستان کے اندر, جو ہم اسلام کے نام لیوا نظر آتے ہیں, ورنہ ہم بھی وہی سب کچھ بن چکے ہوتے جو وہ لوگ تھے. یہ ان اہل اللہ عارفین کاملین کا کمال ہے, اور یہ آخر میں ہمارے انہی خانوادے کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھائے. حضرت قاسم نونتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ دیکھیں, ایک مناظرے میں عیسائیوں کے خلاف کھڑے تھے, اور عیسائی مناظر نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آپ کے نبی نے کبھی کوئی وہ زندہ کیا تھا مردہ؟ ہمارے تو نبی علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا, آپ تو تسلیم کرتے ہو. تو انہوں نے فوراً پتا کیا کہا, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اہل اللہ عارفین میں بھی شامل فرمایا تھا, وہ بھی حضرت حاجی نوازہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں, لاؤ مردہ میرے سامنے میں زندہ کرتا ہوں. یہ تاریخی الفاظ ہیں. اور جب یہ بات حاجی صاحب کو پتا چلی, انہوں نے کہا بیٹا اگر مردہ زندہ کرنے کی بات آئے تو میرے سامنے لے آ, میں زندہ کر کے دکھا دوں. یہ ہم ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے نام لیوا ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں. یہ بہت بات کی بات ہے. حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بہاولپور میں گواہی دینے کے لیے تشریف لائے, قادیانی وکیل تھا, نوجوان تھا, پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی, اس کو بلا کے کہا کہ, اور حالانکہ ان کی بنائی جا چکی تھی, بہت کم نظر آتا تھا, ایسے جیسا کوئی ہولا سا نظر آتا ہے. اس کے نوجوان کو بلایا, کہتے مجھے تمہاری نوجوانی پہ ترس آتا ہے, اگر تم کہو تو میں تمہیں ابھی قادیانی کا حال دکھا دیتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس عذاب کے اندر رکھا ہوا ہے. اس نے کہا اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو استدراج ہوگا, انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں کیا. تو ہم ان بزرگوں کے راستے پہ چل کے یہاں پہنچے ہیں, اور یہ سارا راستہ انہی کے ساتھ مربوط ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی چیز جدا سے یا علیحدہ سے یا کسی کی دریافت سے آ گئی ہے. یہ رنگ ہائے مختلف گلہائے رنگ ہیں کہ کسی جگہ کوئی کسی طریقے سے کھلا ہوا کسی طریقے سے کھلا ہوا, لیکن یہ مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ علم حاصل نہیں کریں گے, آپ ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے, اس کے بغیر بھی چارہ گزارا نہیں ہے, لیکن اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے, چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا ہو. دنیا بھی اسی میں, دنیا کمانے کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ نے تو بنائے بندے کو اس لیے کہ, اور جنوں کو اس لیے کہ اس کی عبادت کرے, اور جنوں کو تحمل ہی نہیں دیا کہ وہ ذکر کر سکیں, کیونکہ یہ ذکر کے لیے جو امر کا صیغہ ہے وہ صرف انسانوں کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اس کو بہترین تقویم سے بنایا, اور یہ بہترین تقویم کا راز بھی کیا ہے کہ سرکار اللہ رب العزت اگر اپنا مس نہ فرماتے آدم کے پتلے کے ساتھ, اور آدم کے پتلے کو مس نہ فرماتے اگر سرکار کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا, تو یہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہوتی. یہ جذب اور یہ صلاحیت صرف اس مس کی وجہ سے. کیا ہم سب نے نہیں کہا الستو ربکم قالوا بلا, کوئی جانتا ہے اس سبق کو؟ کسی کو یاد ہے؟ اس لیے نہیں یاد کہ اس نے اس روح پہ محنت ہی نہیں کی, اس نے اس باطن کو اجاگر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جتنی کوشش کریں گے, حضرت بایزید اسلامی علیہ رحمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے تذکرہ الاولیہ میں, کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا. کیونکہ جب وہ اس درجے میں بندہ محنت کرتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں مختصر عرض کرنا مقصد تھیں, کوئی کسی کو نہ تو چڑھانا مقصود ہے, اور نہ یہ کوئی کسی کی شخصیت پرستی کا راستہ ہے. یہ راستہ ہے وہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, اگر ہم اسے پانا چاہتے ہوں تو اس سے ایک درد دل ہے جو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اپنی گرا سے ٹکٹ لے کے آتے ہیں, اپنا وقت لے کے آتے ہیں, صرف ایک چیز عرض کرتے ہیں, اگر سمجھ میں آ جائے کسی کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ نفس اشرار سے بھرپور ہے, انسان کو کہنے کی صلاحیت ہے کہاں, کیونکہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاں ہوتے ہیں, اور کسی چیز کو کسی کے دل کے اندر ڈالنا یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہدی من یشاء و یضل من یشاء, یہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز سکھا نہیں سکتا, یہ یقینی بات ہے. صرف وہ سمجھ میں آ جائے, پھر کوئی سیکھنے پہ آمادہ ہو تو اللہ رب العزت یہ سلسلہ بنا دیتے ہیں. اس طرح سے یہی دنیا کا معاملہ ہے, یہی آخرت کا معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ہم دنیا کے کوئی ارادے کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بن کچھ اور رہا ہوتا ہے, اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں, عسا ان تحبوا شیئا فہو شر لکم, عسا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. مطلب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوتی, کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں شر رکھا ہوتا ہے. اس سے تو وہی واقف ہے, क्योंकि आप एक बच्चा है वो छोटा सा होता है, अल्लाह ताला हमसे छीन लेते हैं, हम आहो बुका करते हैं, सब्र करें, तो इसके अलावा कोई चारा गुजारा नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की चीज़ थी उसने वापस ले ली। अब उसको इल्म है कि इसके बदले में उसे हमें क्या बेहतर चीज़ अता फरमानी, और यकीनन बेहतर अता फरमाता है। और ये एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत नकद इनाम अता फरमाते हैं, फज़कुरू नी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तुम बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। किसी और चीज के बारे में अल्लाह ताला ने यह वादा नहीं फरमाया कि तुम ये काम करो तो मैं ये काम करूंगा, और फिर इसके साथ ही ये फरमाया वश्कुरू ली, क्योंकि अल्लाह का नाम बड़ा है, वला जिक्रुल्लाह अकबर। जब ये बड़ा है तो जब दिल के अंदर आता है तो फिर दिल के अंदर किसी न किसी दर्जे में ये आता है, मैं शायद बड़ा वली अल्लाह हो गया, मैं शायद कोई बड़ा आदमी हो गया हूं कि मैं जिक्र करने का तहम्मुल कर रहा हूं, फिर वो अल्लाह ताला से इज्जत इंकसारी इख्तियार करे, उसका शुक्र अदा करे। वला तकफुरून, और उसका एहसान मानने वालों में से हो, इनकार करने वालों में से ना हो। और यही चीज मकसूद है, और यही इसकी तरतीब भी जो है वो कुरान करीमी से हमें मिलती है। वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन वखीफतन वदून अल-जहरि मिन अल-क़ौल बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, के अल्लाह को याद करो तज़र्रु के साथ और अपने जी ही जी में। अब कौन सा जिक्र हो सकता है जो आप जी जी में करेंगे और तजर्रों के साथ करेंगे और उसमें जुबान से भी कुछ नहीं कहेंगे, और सुबह शाम करेंगे। सुबह शाम करने की ताकीद इसलिए है हदीस मुबारका में भी कुरान करीम में भी कि सुबह जो आप जिक्र करते हैं शाम तक आपके दिल को वो जो तरबियत देता है, दिल उस पर काम करता रहता है। दिल या एक पेंडुलम है या दिल जो है वो एक पंप है, इसमें हम जो सांस खींचते हैं पास अनफास के तरीके से हमारे यहाँ जिक्र सिखाया जाता है। मुख्तलिफ सलासिल, चार सलासिल हैं इसमें, और सलासिल में तरीके ये हैं। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है, और ये नस्बत सबसे कवी नस्बत है इस लिहाज से कि वो उनका दर्जा जिस तरह उनसे बुलंद है हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु से, उसी तरह बाकी सलासिल से इसको तरजीह हासिल है सलासिल में। तो इसमें क्या किया जाता है कि सांस को अंदर अल्लाह के नाम पे लेके जाते हैं, हु की जरब दिल पे लगाते हैं, तो दिल जो है इस पे एक गुनाह करते हैं, एक धब्बा लगता है, दो करते हैं, दो धब्बा लगता है, ये फिर एक ये स्याह बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब इस पे जरबात लग देते हैं दिल धुलना शुरू हो जाता है। जब ये दिल धुलता है, अब इसके बाद पहले हम जरबात लगाते हैं और उसके बाद हम खामोश बैठ जाते हैं जिसे मुराकबा कहते हैं, उसमें हम अर्ज करेंगे सांस रोक लें। सांस रोका तो नहीं जा सकता, इसमें यह है कि जो हम खामोशी से ये सांस को लेने की तरबियत है वो करते हैं कि ताकि बाकी के 24 घंटे ये यही काम करता रहेगा। जिस तरह आप किसी चीज की मशक कर लेते हैं तो वो फिर आपका जिस्म उसका आदि हो जाता है। जैसे हम गाड़ी शुरू शुरू से चलाना सीखते हैं, हमें क्लच दबाना होता है, ब्रेक दबानी होती है, उस वक्त तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक से डेढ़ साल इसको चलाते हुए गुजर जाता है फिर हमें याद भी नहीं होता कि हमने कब कौन सी चीज दबानी है, वो खुद कार तौर पर कर रहा होता है। इसी तरह ये दिल की कैफियत है। हम यहां आए हुए हैं, हमारे माँ बाप पीछे रह गए, अब जब भी हम ख्याल करेंगे दिल में हमें माँ बाप की मोहब्बत फौरन जागजी हो जाएगी। इन तमाम मोहब्बतों पर जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत को गालिब नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं होगा, और यही रास्ता है जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत और चीजों पर गालिब आना शुरू हो जाती है। ये आजमूदा है, और उसमें जब हम सांस की तरबियत करते रहते हैं तो बाकी के औकात जो है उसमें ये इस पर काम करना शुरू कर देता है। तो ये सुबह और शाम इसको मशक करवाते हैं ताकि दिल इस काम का आदि हो जाए। और एक वक्त आ जाता है ऐसा 15-20 साल अगर ये मशक आदमी करता रहे तो दिल इसका बिल्कुल आदि हो चुका होता है, फिर ये जरबात ना भी लगाए तो काम चल जाता है। लेकिन जरबात का फिर बंदा शौक इतना रखता है कि वो किसी को बताएगा अगर जरबात लगाने के, खुद तो लगाता नहीं, हमें लगाने के लिए कहता है, तो फिर वो एक उसका वो उसका हिरज़ जाम बना लेता है, वो उसकी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना हो जाता है। तो वह मकसूद ममा एलन बाबू बीन।